ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آن وآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس یہاں جن طلباء نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز و اکرام کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اپنے اولیاء وحی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام ہو۔ جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا۔ ایسے موقعوں پر مجلس کی مناسبت سے دو چار باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں۔ ویسے میں اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے کچھ زیادہ بول نہیں پا رہا ہوں، ورنہ طبیعت اس سلسلے میں کچھ چل رہی ہے، لیکن ہمارے محب حافظ امجد صاحب، ہاں اجمد صاحب کا اصرار تھا، پہلے بھی خود تشریف لائے تھے، اپنے آدمی بھی بھیجے تھے۔ ویسے میں اس وقت اپنی مشغولی کی وجہ سے اور جن دنوں میں یہ چاہتے تھے ان دنوں میں دوسری جگہ طے ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا، تو اب کی مجھے بھی حیا آئی کہ میں انکار کروں۔ بہرحال یہ بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی تھیں، اور تعمیر کعبۃ اللہ کا یہ کام بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر پوشیدہ تھی باقاعدہ نکال کر کھود کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلائی، और उन्हीं बुनियादों पर काबतुल्लाह की तामीर का काम हजरत इब्राहिम को अंजाम देना था। चुनांचे हजरत जिब्रील की निगरानी और सरपरस्ती में हजरत इब्राहिम अल्लाह नबियाना वाली सलातो वसलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम अंजाम दिया। कुरान में बारी ताला ने इस मंजर को बड़े अछूते अंदाज में जिक्र फरमाया है, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। याद करो उस वक्त को, गोया अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त का जो मंजर था उसको निगाहों के सामने अपनी कुव्वत तसव्वुर के जरिए से लाने की आप सुनने वालों को मुतवज्जे फरमा रहे हैं। उसके लिए याद करो उस वक्त को जब हजरत इब्राहिम अला नबियाना वाली सलातो वसलाम काबतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, वह इस्माइल और साहबजादे इस्माइल भी अपने अब्बा की इस काम में मदद कर रहे थे। तामीर का काम तो हजरत इब्राहिम अला नबियाना वाली सलातो वसलाम अंजाम दे रहे थे और पत्थर और गारा लाने का काम हजरत इस्माइल अला नबियाना वाली सलातो वसलाम अंजाम दे रहे थे। और इस काम को अंजाम देते देते दोनों बाप बेटा ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, ए हमारे परवरदिगार तो हमारे इस काम को हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अदा फरमा। देखो इस दुआ में हम सब के लिए जो दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं बड़ी इबरत है, बड़ा सबक है। ये काम ये दोनों हजरात अल्लाह ताला के हुक्म से और हजरत जिब्रील की निगरानी में अंजाम दे रहे थे, उसके बावजूद डर रहे हैं, मालूम नहीं ये अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूल हासिल करता है या नहीं। इसलिए हर दीन का काम करने वाले को इस सिलसिले में यही वह सोचना चाहिए, मालूम नहीं मेरी ये मेहनत मेरी ये खिदमत अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल करती है या नहीं। इसीलिए दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारी तरफ से इस काम को इस खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमा। इन्नका अंतल समीउल अलीम, बेशक आप अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाले और उनके हाल से बखूबी वाकिफ। फिर आगे दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारे परवरदिगार तो हम दोनों यानी बाप बेटों को तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला बना। मुस्लिम ये इस्लाम से है, इस्लाम का मतलब यह है कि किसी के हुक्म के सामने सर झुका दे आदमी, चूनो चिरा न करे। कोई हुक्म जब मिले तो उसके मुताबिक ये न पूछे कि ये क्यों, क्यों का सवाल उसकी तरफ से ना हो, बल्कि हुक्म मिलते ही उसकी बजावरी के लिए अपने आप को पेश कर दे। उसी को मुस्लिम से ताबीर किया गया, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन, और ये हमारे परवरदिगार तो हमारी औलाद में से पूरी एक उम्मत ऐसी बनाई हो, ऐसी पैदा कीजिए हो जो तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाली हो। वह ये उम्मत मोहम्मदिया जो है उसका सवाल भी हजरत इब्राहिम अला नबियाना वाली सलातो वसलाम ने अल्लाह तबरक तआला से उसी तामीर काबा के मौके पर किया था। और फिर आगे अखीर में वो दुआ की जो अभी मैंने आपके सामने खुतबे के बाद पढ़ी थी, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ये हमारे परवरदिगार फिर उस जो हमारी औलाद में से जो तू उम्मत ऐसी पैदा करेगा जो तेरे अहकाम के सामने سر تسلیم خم کرنے والی ہو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھی بھیجی ہو. کام کیا ہوگا اس رسول کا؟ یتلو علیہم آیات، وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، گویا قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ نے معرف القرآن کے اندر اس موقع پر لکھا ہے کہ قرآن کے اور کتاب اللہ کے الفاظ کی تعلیم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک بلکہ اولین مقصد ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، مبعوث فرمایا تھا، پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کی اللہ کے بندوں کو تعلیم دے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجے گئے تھے وہ سب عرب تھے، پیدائشی طور پر عربی زبان سے واقف، ان کی مادری زبان عربی تھی، اور وہ دور بھی وہ زمانہ تھا کہ فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا، ہر آدمی گویا اس لائن کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا. ایسے لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، تو بھی ضرورت تھی کہ قرآن کے الفاظ کو باقاعدہ سکھایا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک کہ آدمی استاد سے اس کو نہ پڑھے وہاں تک وہ پڑھ سکتا نہیں. کوئی آدمی چاہے عربی زبان کا ماہر ہو لیکن قرآن اسی وقت پڑھ پائے گا جبکہ باقاعدہ کسی استاد سے اس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کا پڑھنا بھی سکھائے. اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، اور جہاں جہاں سے بھی لوگ ایمان لایا کرتے تھے ان کے پاس ان حضرات صحابہ کو جو قرآن پڑھنا سیکھ چکے تھے ان کو باقاعدہ بھیجا جاتا تھا. حضرات انصار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر وہاں منا میں حج کے موقع پر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، تو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقاعدہ قرآن سکھانے کے لیے اور شریعت کے احکام سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے، خالی مسئلے مسائل بتانے کے لیے نہیں. آپ سیرت اور تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلا لفظ یہ آتا ہے قرآن سکھانے کے لیے. ان کے اس کام کے لیے ان حضرات کو بھیجا، اور بھی جہاں جہاں بھی لوگ ایمان لاتے تھے وہاں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرائے صحابہ کو قرآن پاک لوگوں کو سکھلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان تھا. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھو چار آدمیوں سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت صالح مولا ابا حذیفہ، حضرت عبید بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل. مہاجرین میں سے دو کے نام لیے اور انصار میں سے دو کے نام لیے. باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ان سے قرآن پڑھنا سیکھو، حالانکہ سب عرب ہیں. معلوم ہوا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک کہ باقاعدہ استاد کے پاس پڑھی نہ جائے وہاں تک کوئی آدمی اس کو پڑھ سکتا نہیں ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے باقاعدہ ایک لطیفے کے طور پر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے بڑے بھائی تھے اکبر علی، وہ جو ہے دنیاوی علوم پڑھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے اپر کلاس میں. اس زمانے میں ہمارے زمانے میں جیسے فرسٹ کلاس ہوتا ہے وہ اونچا کلاس اپر کلاس ہوتا تھا, بڑے لوگ اس کے اندر سفر کرتے تھے. ان کے پاس چھوٹی سائز کے اندر جو ہے قرآن کا نسخہ تھا جو ٹائپ پر چھپا ہوا تھا, ٹائپ پر. اس زمانے میں پرانے زمانے کی جو ٹائپ ہوا کرتی ہے, آپ لوگ پرانی ٹائپ کو دیکھیں گے تو وہ اتنی صاف نہیں ہے جو اس زمانے میں اب ہے. تو وہاں راہ ہے وہ بھی ایسی گول سی ہو جاتی تھی کبھی, تو وہ دیکھنے والا اس کو بجائے راہ کے واو سمجھ لے. بہرحال اپنے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت کے بڑے بھائی, ایک انگریز تھا وہ بھی کچھ عربی پڑھا لکھا تھا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بھائی ہماری کتاب ہے, مذہبی کتاب قرآن ہے, میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں. کہا میں دیکھ سکتا ہوں, میں بھی عربی جانتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ قرآن پڑھ رہے تھے, کھلا ہوا ہی قرآن ان کو دیا تو پہلا تھا الف لام را. اب وہ دیکھ کافی دیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ آلو لکھا ہے. وہ را جو تھا وہ جو ٹائپ کا پرانے ٹائپ کا ہونے کی وجہ سے گول سا نظر آتا تھا لے لیا. اب یہ قرآن بھی جب تک کہ آپ ہم سے پڑھنا نہیں سیکھیں گے وہاں تک آپ کو آئے گا نہیں. اور ظاہر ہے دیکھو الف لام میم ہے, سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت. اب استاد سکھائے گا تو پڑھ پائے گا نا, ورنہ کوئی آدمی کیا اپنی عقل سے یہ سب حل کر سکتا ہے کہ یہ تینوں, کیونکہ تینوں حروف ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں. الم ترا کئی ففال رب کا بے اصحاب الفیل میں بھی جیسے الف لام اور میم لکھا ہوا ہے, یہاں بھی الف لام اور میم لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں اعراب لگے ہوئے ہیں اس لیے یہاں مد لگائے گئے ہیں, وہاں مد نہیں لگائے گئے ہیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کا کتابت کا انداز تو دونوں کا یکساں ہے. اب استاد اگر بتائے گا یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے حروف کو ملا کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ الگ الگ پڑھنا, اسی لیے تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, یعنی وہ حروف. ویسے تو یہ حروف تہجی جو ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو ملا کر پڑھ کر کلمات کو مرکب شکل دی جائے اور کلمات کے ذریعے سے جو یہ جملے بنائے جائیں, جملوں کے ذریعے سے پورا کلام وجود ملایا جائے. لیکن جو ہے قرآن کے اندر یہ حروف مقطعات بھی ہیں, ایسے حروف بھی ہیں جن کو ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے استاد جب تک نہیں بتلائے گا تمام تک کوئی آدمی اس کو صحیح پڑھنا نہیں جان سکتا ہے. اسی لیے ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ آپ قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مدارس عربیہ میں اور اسی طرح مکاتب قرآنیہ میں, جو ایک تو مدارس عربیہ میں ایک شعبہ ہے شعبہ ناظرہ کا, دوسرا شعبہ ہے حفظ کا, تیسرا شعبہ ہے تجوید و قراءت کا. یہ تین شعبے ہمارے مدارس میں وہ ہیں جن میں صرف اور صرف قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح پڑھنا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ گویا پہلا مرحلہ ہے قرآن کے سیکھنے کا, پہلا اسٹیپ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کے الفاظ سے واقفیت حاصل کی جائے. اس کے بعد پھر اس کو زبانی یاد کرنے کا مرحلہ اسی میں الفاظ کی تعلیم کے اندر, بعد میں پھر معنی کا درجہ تو آتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود ہی لے رکھا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, نصیحت کی اس کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایک ایسا قدرتی نظام قائم کیا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے فارغ کر لیا. جو اساتذہ ہیں یہاں ہر جگہ جو قرآن پڑھانے کا کام کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقاعدہ لوگوں کی جنرل میٹنگ ہوتی اور اس جنرل میٹنگ میں یہ تجویز اور ٹھہراؤ پاس ہوتا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کو ایک نظام بنانا ہے, ہر جگہ کچھ لوگ مقرر کرنے, تو بھی یہ بات بن سکتی نہیں. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا نظام بنا دیا, ایسے بندے اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی, وہ اپنے آپ کو خالص اس خدمت کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا رکھا ہے. پہلے دن سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے. آئیے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سننے والے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت عثمان سے اس روایت کے نقل کرنے والے بخاری شریف میں ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ, جلیل القدر تابعی, اکثر و بیشتر جتنے بھی قراء ہیں سب یہ قراء سبع میں سے اکثروں کی سند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی, اس میں ان کا واسطہ عام طور پر آتا ہے. ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی کا بخاری میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی روایت کے ناقل وہی لینے والے وہی ہیں حضرت عثمان سے. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں پر بٹھایا. یہاں پر بٹھایا نے انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہی بنایا تھا کہ میں قرآن کو پڑھاؤں, اس کی تعلیم دوں, الفاظ, حالانکہ بہت بڑے محدث عالم تھے, لیکن جو ہے انہوں نے اسی قرآن کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھا. اور اس جملے کی شرح کرتے ہوئے شرح بخاری نے لکھا ہے, یہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہی جملہ ہے, حضور کا یہی ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں پر بٹھایا ہے. اب کتنی مدت یہ خدمت انہوں نے انجام دی اس کی یہ نہیں ہے, البتہ یہ ہے بخاری کے اندر, یہ لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک انہوں نے یہ کام انجام دیا. اب اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آخری سال اور پہلا سال دونوں کا حساب الگ الگ ہو جائے گا. حجاج ابن یوسف کے دور امارت کا پہلا سال اور آخری سال, چنانچہ لوگوں نے حساب لگایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری سال اور حجاج ابن یوسف کی امارت کا پہلا سال, دونوں کے اندر 38 سال کا فاصلہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال اور حجاج ابن یوسف کی امارت کے آخری سال کے اندر 72 سال کا فاصلہ ہے. گویا ان کی خدمت قرآن کا دورانیہ جو ہے وہ 38 سال سے اوپر اور 72 سے اندر ہے. اب صحیح معنی میں کتنا ہے اللہ بہتر جانے, بہرحال یہ جملہ وہاں لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں بڑے سعادت مند ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا, آج ہم اتنی بڑی گویا سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں, اس کام میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کی کیا عظمت ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ہم جانتے نہیں, اور اپنی غفلت ناقدری کی وجہ سے جو ہے اس کی اہمیت ہمارے قلوب کے اندر نہیں ہے. بہت سی مرتبہ تو لوگ بتا کوئی آدمی بخاری پڑھاتا ہے تو اس کی قیمت اس کے لوگوں کے نزدیک زیادہ ہے قرآن پڑھانے والے کے مقابلے میں. اللہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑا اہتمام تھا, وہ بڑی تاکید فرماتے ہوئے قرآن تو سب کی بنیاد ہے, وہ سب سے اونچا ہے, جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہونا چاہیے. حضرت تو جن درسگاہوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, یعنی درجات حفظ و ناظرہ کی درسگاہیں ان میں بہترین قالین لگوانے کا اہتمام کرتے تھے, کہ قرآن کی گویا تعظیم اور ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا, اتنا علم پڑھنے کے بعد بھی نعوذ باللہ جب کوئی پوچھتا ہے نا, مکتب میں خدمت انجام دیتے ہیں تو بعض مولوی اپنی اس کو میں اور کیا کہوں گا محرومی کے علاوہ, تو بھائی کیا کرتے ہو تو جواب میں کیا بولتے ہیں, جلالین کا متن پڑھاتا ہوں, جلالین کا متن پڑھاتا ہوں. نعوذ باللہ اس کو قرآن کا لفظ نام بولتے ہوئے بھی کیا آتی ہے, شرم آتی ہے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کیسے باقی رہیں گے, وہ جو اسباب پیش آتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا کر دیے جاتے ہیں, معلوم کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو اس کی بڑی قدر پہچاننی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں, لوگوں کے اندر اللہ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں. چنانچہ صحابہ نے پوچھا, قالوا من ہوں یا رسول اللہ, یا اللہ کے مخصوص لوگ کون ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, اہل القرآن ہوں اہل اللہ وخاص, جو لوگ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ والے اور وہ اللہ کے خواص ہیں. خواص اللہ نے ان کو اپنے خواص کا لقب دیا. آج کوئی بزرگ کسی کو اپنا خاص قرار دے تو وہ کھلا نہیں سمجھتا, او میرا مقام بڑا اونچا ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خواص قرار دیتے ہیں, بڑی سعادت کی بات ہے. جو اساتذہ جو اہل علم ان خدمات میں لگے ہوئے ہیں, واقعہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان کہ ہم نہ, یہ تو تو نے ہمارے لیے اس کا فیصلہ فرمایا, پتا نہیں ورنہ کہاں ہم کہیں جانور چرا رہے ہوتے. آج تو نے ہمیں یہاں پر بٹھا کر کے تیرے کتاب کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. حقیقت تو یہ ہے, یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے, بہت اونچی سعادت. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه دخله الله الجنة وشفاه في عشرة من أهل بيته كل خل وجبت له النار. جس آدمی نے قرآن پڑھا اور فاستظهره اس کو زبانی یاد کیا, وأحل حلاله وحرم حرامه اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا, یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا, تو کیا فرماتے ہیں حضور, ادخلہ اللہ جنت, اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. شفاؤ فی عشرۃ من اہل بیتہ کل قد وجبت له النار, اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جو اپنے گناہوں اور بدعملی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے, ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. حالانکہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا, بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے, کوئی کسی کی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. قرآن نے بڑا اس کا منظر عجیب و غریب کھینچا ہے, کہ جو مجرم آدمی ہے تمنا کرے گا آج میں اپنے خاندان کے تمام افراد کو اپنے فدیے میں اور ساری دنیا کو فدیے میں دے کر اپنی جان کو چھڑا لوں, لیکن چھڑا نہیں پا سکے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی جس نے قرآن کو پڑھ کر حفظ بھی کیا اور عمل کا بھی اہتمام کیا, اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے سلسلے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. اس لیے بھائی یہ سعادت بڑی اونچی سعادت ہے, ہمارے جو علماء اہل علم حفاظ کرام ان خدمات کو انجام دیتے ہیں وہ اس کی قدر پہچانے, بھلے دنیا ان کو کوئی حیثیت نہ دیتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بڑا اونچا ہے. ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے, جب मौत आएगी तो मौत के बाद फिर जो है पर्दा हटेगा, उस वक्त पता चलेगा कि ये कितना कीमती काम था जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया था। इसको बड़ी वया बड़े इखलास के साथ और बड़ी खुदसुकूनगी के साथ, बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश के साथ अंजाम देने की जरूरत है। आप अपने आप को निछावर कर दीजिए। चुनांचे जिन लोगों ने इस हिफ्ज के अंदर भी, जिन हजरात ने इस अंदाज से खिदमत अंजाम दी कि अपने 24 घंटे इसी में लगाए, तलबा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने इस दुनिया में भी उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई और आखिरत की इज्जत को अपनी जगह पर। इसलिए भाई ये अल्लाह ताला ने हमें जो मौका अता फरमाया है बड़ा कीमती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और कुरान की नस्बत से ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी बायस रश्क हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर, ला हसद इल्ला फी इस्नैन, वो आदमी ऐसे हैं जिन पर रश्क किया जा सकता है। रश्क का मतलब क्या है? दुनिया का और इंसान, दुनिया का दस्तूर है, इंसान का मिजाज है। कोई ऊंची नेमत किसी के पास देखता है ना तो देख कर उसके दिल में भी उसकी क्या पैदा होती है? ख्वाहिश और तमन्ना। किसी को देखोगे बड़ा ऊंचा, बड़ा शानदार बंगला है, आज ऐसा बंगला हमको भी मिल जाए। किसी को देखेगा बड़ी शानदार BMW में सवार होकर के जा रहा है तो हमारा मौलवी उसको देख करके राज टपकाएगा, कहेगा क्या अल्लाह ने दिया है, काश के ऐसी गाड़ी हमको भी मिल जाए। लोग ऐसी नियामतों को, अल्लाह की नियामतें हैं, देख करके तमन्ना करते हैं, रश्क करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत के लिए तशरीफ लाए हैं, हिदायत के लिए तशरीफ लाए हैं। आप हमको ये भी बतला रहे हैं कौन सी वो नियामतें हैं जिस पर रश्क करना चाहिए। किसी का बंगला देखे तमन्ना मत करो, किसी की गाड़ी देख कर तमन्ना मत करो। क्या चीज है जिसको देखकर? हाँ, किसी को अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, फहुवा यकूमो बिही आना लैल व नहार, दिन और रात जो है उसी में वो क्या है, मशगूल है। यकूमो बिही, कुरान ने लिखा है, सब आ गया उसमें, पढ़ता है, पढ़ाता है, उसके अहकाम को सीखता है और सिखाता है, अमल का एहतमाम करता है, नमाज में लेकर के खड़ा होता है, सब यकूमो बिही। जो आदमी कुरान के साथ इस तरह का मशगला रखता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं ऐसे आदमी को देखो तो फिर तमन्ना। ये नेमत अलबत्ता ऐसी है कि हम क्या करें, राल तपकाएं और अल्लाह से उम्मीद रखें और तमन्ना करें, आए अल्लाह ऐसी नेमत तू हमें भी अता फरमा दे। बाकी ये दुनिया की चीजें आनी फानी है, आज है कल खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं भी हुई इंसान को तो बाहर यहाँ से जाना ही है, या तो वो छूट जाएगी या हम छोड़ करके जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी नेमत है वो हमेशा हमारे साथ आएगी, इसलिए चाहिए हमको इसकी कदर करें और अपनी सलाहियतों को इसके लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो सलाहियतें अता फरमाई, भाई दौलत वाला किसी के पास 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपया है, वो यही सोचता है कि मैं जरा इन्वेस्ट करूँ, क्या करूं, इन्वेस्ट यानी कहीं लगाऊं ताकि नफा हो। हमें भी अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, काय की दौलत है, इल्म की दौलत, हमें भी इन्वेस्ट करना है। अल्लाह ने इन्वेस्ट करने के लिए सब मौके दिए हैं, तो अब जितना भी ज्यादा हम मेहनत करेंगे ये हमारी दौलत जो है उतना ही इसका फायदा हमें देगी और वो मिलेगा हमको कहां, कयामत के अंदर। अल्लाह मैं अहले भाइयों से कहता हूँ, भाई दुनिया की तमन्ना मत करो, उसके पीछे मत पड़ो, रोजी तो अल्लाह के यहाँ जो मुकद्दर है वो मिल करके रहेगी। रोज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इन्ना रिज़्क मक़सूम वल हारिसु महरूम, रोजी तो अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम शुदा है, जो उससे ज्यादा की तमन्ना करता है वो क्या है, महरूम रहता है। और हमारी रोजी भी हमें इस तरह तलाश करती है जैसे मौत आदमी को तलाश करती है, फिर हम उसके पीछे काय को मारे मारे दे रहेंगे। हमको तो जो काम اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے، جس کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدردانی عطا فرمائے. یہ سارے ادارے، یہ مدارس کے سلسلے، ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی ایک پائی بھی دنیا کی یہاں نہ چاہیں، بلکہ ان ساری خدمات کا عوض اللہ سے مانگے کہاں آخرت. حضرات صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ کسی کو وہ قرآن سکھا رہے ہیں اور وہ ایک کمان، کمان تیر چلانے والی کمان شاگرد استاد کو دینا چاہتا ہے، استاد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، نہیں بھائی نہیں نہیں میں نہیں لے سکتا، مجھے تو اپنی اس خدمت کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. تو ہمیں، ہم اس کام کو اگر اسی نیت کے ساتھ کریں گے، اسی کو احتساب اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی سے اس کا بدلہ لینا ہے. اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اس کا نام اخلاص، اور اللہ ہی سے اس کا بدلہ لینا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ احتساب. اسی کے ساتھ ان کاموں کو جتنا زیادہ ہم انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے اور اتنا ہی ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی، اللہ کی ذات کی مشغولی ہی ایک وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. آج کل ساری دنیا ٹینشن کا شکار ہے. ہر آدمی، لوگ سمجھتے نہیں، بعض لوگ دیکھتے ہو بڑے بڑے مالداروں کو، ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے مکانات، ان کی اچھی اچھی گاڑیاں، ان کے کارخانے، ان کی میلیں، ان کی تجارتیں، اور اس کو دیکھ کر کے وہ سوچتے ہیں واہ بڑے مزے میں. ارے بھائی، ذرا اس کے دل کے اندر اتر کر کے تو دیکھو. آپ کو پتا ہی نہیں کہ جتنے بھی ہیں وہ جتنے بے چینی کا شکار ہیں. شاید کوئی جو ہے سوکھی روٹی کھانے والا اتنی بے چینی کا شکار نہیں ہوگا. وہ اتنے، ان کو تو نیند بھی نہیں آتی. نیند لانے کے لیے کئی کئی گولیاں کھانی پڑتی ہے تو بھی ناکام رہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اسباب راحت ہیں، راحت اس میں نہیں ہے. راحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. جو کچھ کریں گے اللہ راضی ہوگا. ہمارے طبقے کو چاہیے اسی نیت سے ان ساری خدمات کو انجام دیں. دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کریں سب کے لیے، دعا کریں مولانا حضرت صاحب کی طبیعت بہت زیادہ قابل تشویش ہے، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس تو کچھ نہیں کہتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ہمیشہ قصہ یاد آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے اصلاحی کام کیا اور ان کے خاندان نے حکومت کی وجہ سے جو کچھ بھی سمیٹا تھا وہ سب نکلوایا اور سرکاری بیت المال میں اس کو جمع کرایا، تو خاندان والے ان کے دشمن بن گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جب تک کہ برسر اقتدار رہے گا ہمارا کچھ کام ہونے والا نہیں. چنانچہ خاندان ہی کے لوگوں نے حضرت کو زہر دلایا. اس زہر کے بعد طبیب بلایا گیا. طبیب نے دیکھا، دیکھ کر کے طبیب کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے، مجھے ان کی زندگی کا اطمینان نہیں. یہ جملہ کہا، حضرت بھی سن رہے تھے. طبیب نے یہ جملہ کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ طبیب سے پوچھتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف، ان کی زندگی کا اطمینان ہے؟ ان کی زندگی کا اطمینان ہے؟ ڈاکٹر جواب دے دے، وہ اپنے فن کے اعتبار سے اللہ قادر ہے شفا دینے پر بھی، اور جن کے متعلق ہم سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی تو اور 50 سال زندہ رہے گا، وہ دوسرے دن رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے بہرحال ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں اسی چیزوں کو، لیکن آج کل ہمارا مزاج اتنا زیادہ اسباب کے ساتھ جڑ گیا ہے ان چیزوں کو بڑے وسوخ یقین کے ساتھ اسی کے تذکروں میں رہتے ہیں. اللہ پر اللہ ہمیں یقین اور نصیب فرمائے. بہرحال دعا کریں ان تعالیٰ نام کی مدد کے لیے بھی اور مدرسے کے لیے بھی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے اے اللہ لذتیں حاصل کرتے رہے, اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اے اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, ہمارے مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبا کو عقائد حقا علوم نافیہ ہمارے سانحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کی، برے اثرات اور برے لوگوں کی، بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے منا لے. اے اللہ، جن طلباء نے آج کی اس مجلس میں جن سے قرآن کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. تو نے جیسے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر فرد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خوشو خوشو ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی انہیں ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، آج کا اس زمانے کا سب سے بڑا اے اللہ مسئلہ یہی ہو گیا، ہمیں اپنی فرائض منصبی کی طرف غفلت ہو گئی. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کہاں اور کب زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہلاکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، اس صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اللہ، ہمارے بیماروں کو، خاص کر کے مولوی امجد صاحب کو، اللہ اور بھی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، شیعیت اور رافضیت کے شر ان کے غلبے اور ان کی سازشوں سے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. شر کے اوسط کے حالات کو اللہ اہل حق کے حق میں اللہ سازگار بنا دے. اللہ ان کی سربلندی کی صورتیں پیدا فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اللہ سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ضروریات کی کفالت فرما. اے اللہ ان کے آئندہ کے عزائم کی تکمیل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اس جامعہ کو، اس مدرسے کو، دار التربیت کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، تعلق تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، نافات، دریات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کے اللہ کا رہائے خیر میں، ان کی صحت، قوت، عافیت میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان قیمتی چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اللہ تیرے بابرکت کلام کی تکمیل کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے نزدیک اور دور اور قرب و جوار سے آئے ہوئے ہیں اس تمنا میں کہ جو کچھ مانگا جائے گا ملے گا. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.